وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اور مومنین کے لیے مناسب نہیں ہے کہ سب کے سب مسلمان ایک ساتھ نکل کھڑے ہو، فلولا نفر من کل فرقۃ، ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ نکل جاتے تاکہ لیتفقہوا فی الدین، جو لوگ نہیں نکلے مدینہ منورہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں وہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کریں، دین کو سمجھیں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور قرآن اور حدیث کو یاد کر کے جب ان کی قوم کے لوگ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اللہ کے راستے سے دوبارہ لوٹ کر ان کے پاس آئیں تو یہ جماعت ان کو ڈرائیں تاکہ یہ لوگ ڈریں جہنم کے عذاب سے بچ جائیں. پارہ نمبر 11 آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس آیت میں اس کی اوپر کی آیت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں اللہ پاک نے جو لوگ غزوہ تبوک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے ان کو شاؤٹنگ کی اور بہت دین تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات نہیں کی، جیسا کہ واقعات آپ نے پچھلی آیتوں میں پڑھے. بعضوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اور تین صحابی کے ساتھ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً 50 دن تک بات چیت بھی نہیں کی، یہاں تک کہ ان کی بیویوں کو بھی کہہ دیا اخیر میں 10 دن کے لیے کہ ان سے بات چیت نہ کرے بالکل بھی. اب سب کے سب مدینہ منورہ کے صحابی جتنے بھی تھے سب سمجھ گئے کہ اتنی زیادہ وعید اتری ہے نہ جانے پر، اب جب بھی حکم آئے تو سب کو ایک ساتھ نکل جانا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی منظور نہیں تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں جس وقت جماعت کو لے کر تو ان کے ساتھ چلو، اور جب صحابہ کرام کی جماعت جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہیں تو ایسے وقت میں کچھ صحابہ کرام کو مدینہ میں رہ کر دین حاصل کرنا چاہیے. میرے نبی کو نہ تو اللہ کے راستے میں اکیلے چھوڑ سکتے ہیں نہ مدینہ میں اکیلے چھوڑ سکتے ہیں. اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا، وما کان المؤمنون لینفروا کافا. عام طور پر اللہ کے راستے میں نکلنے کے دو طریقے، ایک تو عام حالات جنرل ٹائمز جس میں ایک جماعت کو ایوری ٹائم پریپیئر ہونا ضروری ہے، کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم کر دیں کہ نکلنا پڑے، ایسے وقت میں تو صحابہ کرام کو نکلنا ہی ہے. اور ایک ہے خاص حالت میں جبکہ دشمن مدینہ منورہ پر صحابہ پر حملہ کر دیں، ایسے وقت میں پورے مدینہ منورہ کے مرد عورت بچے بوڑھے سب کے لیے فرض ہے ریڈی ہونا اور ان کا مقابلہ کرنا ہے. تو کبھی تو اس طرح ہے اور کبھی تو اس طرح ہے. इस वक्त तो जबकि मदीना पर कोई हमला करे तो हर एक के लिए तैयार रहना, औरतें भी हो, बच्चे भी हो, जवान भी हो, बूढ़े भी हो, ये फर्ज ऐन था। इसी तरह इल्म हासिल करने के भी दो किस्में हैं। एक तो इल्म जो है आम तौर पर, जिसको इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह ने बैहकी शरीफ में फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम औ मुस्लिमा व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना फर्ज ऐन है हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए। अब इस हदीस की शरह देखनी पड़ेगी, कौन सा इल्म हासिल करना फर्ज है कौन सा नहीं। हदीस कौन सा, आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल कद्रि खैरिहि व शर्रिहि मिन अल्लाह तआला वल बास बादल मौत, ये हमारा अकीदा है, इस पर ईमान लाना फर्ज है। तो ये तो सीखना जरूरी है, इस पर ईमान लाना। अब उसमें अकाइद क्या क्या है वो सीखना पड़ेगा, फिर आगे चलकर ईमान को सीखना पड़ेगा कि तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, उसको सीखना पड़ेगा। ये तो हर एक के लिए फर्ज है, चाहे मर्द हो या औरत हो। इट इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन टू लर्न अबाउट वननेस ऑफ अल्लाह तबारक व ताला एंड अबाउट नॉट टू स्क्राइब पार्टनर विद अल्लाह तबारक व ताला, दोनों सेपरेट चीज है। इसको सीखना पड़ेगा कि तौहीद वाला जन्नत में जाएगा, शिर्क वाला जहन्नम में जाएगा, इसको भी सीखना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं, सबसे पहला हुक्म जो ईमान के बाद है नमाज, उसके मोटे मोटे मसाइल कि नमाज में कितने फराइज है, नमाज में कितनी सुन्नतें हैं, नमाज में कितने वाजिबात है, ये हर आदमी का सीखना फर्ज ऐन है, जैसे कि नमाज पढ़ना फर्ज ऐन है। ये इस हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। इसी तरह रोजे के मसाइल के, रोजे में किससे रोजा टूटता है किससे नहीं, जो मोटे मसाइल है उसका सीखना जरूरी है। अब आगे चलकर वो मसाइल, जब आदमी जितना आगे जाए, मिसाल के तौर पर एक आदमी बिजनेसमैन है तो उसको तो हलाल हराम के मसाइल, सूद और बिजनेस के मसाइल सीखने फर्ज है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अनु मदीना की शहर में लकड़ी और डंडे लेकर चलते थे, फरमाया तुम्हें मसाइल याद है तो बिजनेस करो वरना बंद करो। मसाइल का सीखना जरूरी, जब पता ही नहीं सूद क्या है और कौन सी चीज हलाल है कौन सी हराम है कौन सी बेजायज है कौन सी नहीं है, तो कैसे ये बिजनेस करेगा, इसका सीखना फर्ज है। जकात देना, आदमी मालदार है, अगर मालदार है तो उसके लिए जकात के मोटे मसाइल का सीखना जरूरी है, मोटे कि मुझ पर इतने पैसे कितनी जकात होगी, किस किस चीज में जकात होगी, ये तो हर एक के ऊपर फर्ज है जिसके पास माल हो। इसी तरह जिसके पास माल हो, हज के मसाइल, ये बहुत जरूरी है कि भाई अल्लाह ने मुझे माल दिया अब मैं हज कैसे पढ़ूं, उसके लिए सीखना जरूरी है, सीख कर जाना जरूरी होगी। ये जो मसाइल है जिसको कहते हैं आम जनरल मसाइल, ये तो फर्ज है, जैसे एक जमात का जनरल तौर पर रेडी रहना, और एक है खास मसाइल, सॉरी ये खास मसाइल है जो बताए गए, मैंने आपको बताए हैं, और एक है आम मसाइल वेरी वेरी डीप इनसाइड, उसके लिए मुफ्तियाने किराम उलमाए किराम हर शहर में हर मस्जिद में होना जरूरी है, ताकि उनसे आप पूछ पूछ कर अपना काम आगे बढ़ाए। अब इल्म हासिल करने के हमारे उलमा फरमाते हैं बेहतरीन तरीके आज भी मौजूद है, उम्र हो चुकी है, चलो किसी मुस्तनद आलिम की मोटी किताब ले ली फराइज की, जैसे तालिमुल इस्लाम है, बहस्ती जेवर है, ये ऐसी किताब है जिसमें मोटे मोटे मसाइल है, अगर इसको पढ़ लिया, इंग्लिश में भी है उर्दू में भी है, عربی میں بھی ہے، ہر زبان میں مسائل کی کتاب موجود ہے. اگر کبھی سفر میں لے لی، چلو مجھے نماز کی، اس میں ایسی چھوٹی کتاب ہوتی ہے، اس میں نماز کے بھی ہے، روزے کے بھی ہے، زکوٰۃ کے بھی ہے، حج کے، جو موٹے موٹے مسائل ہیں اس میں بیان کر دیے جاتے ہیں. تو اس کو پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، جیسے ایمان لانا، جیسے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، یہ فرض ہے، اس کا سیکھنا بھی فرض ہے، یہ تو بہت ضروری ہے. ورنہ کتنے ایسے ہوں گے، آج تو علم کا ایسا انحطاط ہے، اللہ اللہ اکبر. حضرت مولانا عبد الحمید سواتی فرماتے ہیں، ہمارا سفر ہو رہا تھا، ایک جگہ پر ہم مسجد میں پہنچے، نماز کے لیے امام تک نہیں ہے. تو ہم نے پوچھا، امام صاحب کدھر ہے؟ فرمایا، یہاں سات گاؤں ہیں، سات گاؤں کا ایک ہی امام ہے، سیون ویلیج کا ایک امام، ایک ہفتے میں یہاں نماز پڑھائے گا، دوسرے ہفتے وہاں جائے گا، تیسرے ہفتہ اس ہفتے میں یہاں کوئی نہیں. ایسی بھی جگہ آج بھی موجود ہے. مولانا اسلم صاحب شیخوپوری رحمہ اللہ شہید فرماتے، بڑی اچھی بات، ایک بار فرمایا کہ ہمارا سفر ہوا، ایک مسجد میں پہنچے تو کوئی نہیں، عشاء کی نماز ہم نے عشاء کی اذان دی، ایک آدمی کو پوچھا یہ کیا بات ہے، اذان نہیں ہوتی؟ فرمایا، جب میں ہوتا ہوں تو اذان دے دیتا ہوں، کبھی ظہر میں کبھی عصر میں، اس لیے کہ گاؤں میں سے کوئی بھی نماز کے لیے نہیں آتا ہے. ان مسائل کا سیکھنا بھی ضروری ہے، جیسے اذان کے مسائل ہے، نماز کے مسائل ہے، اس کے سجدے سہو ہو جائیں کس طرح، یہ سارے مسائل جو ہے علم فرض ہے. عورتوں کے لیے کہ حیض میں ہوں تو میرے اوپر نماز فرض ہے یا نہیں، نفاس میں ہوں تو ہے کہ نہیں، فلاں وقت میں ہوں تو مجھ پر روزہ فرض ہے یا نہیں، یہ سارے موٹے مسائل فرض ہے بھائی، اس کا سیکھنا ضروری ہے، ہم تو اس سے بہت دور ہے. رہ گئے دوسرے مسائل جن کے لیے علماء نے محنتیں کر کر کے جمع کیا ہے. اللہ اس آیت میں یہی فرماتے ہیں، وَلَوْ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سارے مسلمان نہ جاؤ، کچھ مدرسے میں بھی جاؤ. آج تو مدرسے میں تو وہ گبی کو بھیجتے ہیں جو ذہین ہوتا ہے، اس کو اسکول میں کالج میں بھیج دیتے ہیں، اب وہ گبی کیسے علم حاصل کرے گا، کیسے اپنا وقت پورا کرنے کے لیے اس کو گھر پر نہیں تو مدرسے میں داخل کر دیا، اب کہاں رازی اور غزالی اور ایسے لوگ حاضر ہوں گے. اس لیے کہ وہ علم سیکھنے کے لیے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، العلم لا تؤتی بعضہ حتی تؤتیہ کلہ، علم تمہیں تھوڑا بھی نہیں دے گا یہاں تک کہ تم پوری ذات وقف کر دو، تب جا کر تھوڑا ملتا ہے. فرمایا، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، ایک جماعت ان میں ایسی ہونی چاہیے جو علم دین کو سمجھیں، عالم بنے، مفتی بنے، مسائل سیکھیں، اور یہ ضروری ہے ہر بستی میں، اگر نہیں ہے تو کہیں سے علماء کو بلا کر رکھنا بھی لازم اور فرض ہے، ورنہ قوم مسئلہ کسے پوچھے گی. آج کل تو ہر بستی میں جمعیت ہوتی ہے، علماء مفتیان کرام ہوتے ہیں، ان مفتیان کرام کے پاس جا کر ہمیں مسائل سیکھنا ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے، فاسألوا اہل الذکر ای اہل العلم ان کنتم لا تعلمون، مسائل کو پوچھو اگر تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. یہاں جو بات بیان کی ہے کہ دین میں سمجھ حاصل کرے ایک جماعت، معلوم ہوتا ہے سب کو مدرسے میں حافظ بننا ضروری نہیں ہے، سب کو مولوی صاحب بننا ضروری نہیں ہے، سب کو مفتی بننا ضروری نہیں ہے، کچھ جماعت ہونی چاہیے جو قوم کو سنبھال سکے. دوسرے لوگ اپنے کاریگری میں لگے، صنعت میں لگے، حرفت میں لگے، کھیتی میں لگے، کوئی لوئر بنے، کوئی ڈاکٹر بنے، پروفیسر بنے، علم بھی حاصل کرے تھوڑا موٹا موٹا. اب کیا ہوگا، اس لیے کہ قوم کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، سچے مسلمان لوئر کی بھی ضرورت ہے، پروفیسروں کی بھی ضرورت ہے، بن جائیں، اسی کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے. اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ترمذی شریف میں موجود ہے، فرمایا میں اور میرا ساتھی دونوں ایک دن میں چلا جاتا،
اس کی بکریاں لے کر اور اپنی بکریاں لے کر جنگل میں چرانے کے لیے، اور وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر صبح سے شام تک علم حاصل کرتا تھا۔ شام کو میں جب بکریاں چرا کر آتا تھا تو وہ مجھے پورے مسائل حدیث سب کچھ سکھاتا تھا کہ آج کیا سکھا تم نے۔ نیکسٹ ڈے وہ میری بکریاں اور اپنی بکریاں لے کر جاتا تھا اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر مسائل کو سیکھتا تھا۔ یہ حضرت عمر خود فرماتے ہیں، اور پھر شام کو جب آتے تو میں ان کو اچھی طرح جو کچھ سیکھا تھا ان کو بتاتا تھا، اس طریقے سے تاکہ ہمارا گھر کا کام کاج بھی چلے۔ ساری مدرسہ میں داخل ہو جائیں تو دکان کون چلائے گا، گھر کون چلائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں سب کے سب نہیں، ایک جماعت وہاں رہیں اور علم حاصل کریں اور دوسرے اپنے کام کے اندر میں بھی لگیں، تاکہ جب وہ واپس آئے دکان سے، فیکٹری سے۔ اس کے لیے آسان طریقہ یہی ہے کہ مسجدوں میں قرآن کا درس ہونا چاہیے، ہر مسجد میں۔ شیخ الہند رحمہ اللہ یہی فرماتے تھے کہ جیل میں میں نے اتنے سال نکالے، اس سے میں نے دو سبق سیکھے ہیں۔ قرآن ترجمہ جیل میں لکھا شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمت، مولانا محمود الحسن صاہب دیوبندی رحمہ اللہ نے قرآن ترجمہ، ہی روز ان جیل ان پرزن۔ اور جب واپس آئے تو کئی ہزار علماء ان کے ویلکم کے لیے پہنچے، تو ان کے مجمع میں فرمایا میں نے جیل میں دو چیز سیکھی ہے، تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ امت قائم رہے گی دو چیز کی وجہ سے۔ ہر مسجد میں درس قرآن ہونا چاہیے اور ہر مسجد کے ساتھ مکتب ہونا چاہیے، ورنہ بچوں کا ایمان باقی نہیں رہ سکتا ہے، یہ بڑے ہوں گے بگڑ جائیں گے۔ یہ دو چیزیں شیخ الہند رحمہ اللہ نے مالٹا کی جیل سے چھٹنے کے بعد بیان فرمایا تھا۔ تو درس قرآن میں بیٹھیں کہ کچھ مسائل سیکھنے کے، فضائل سیکھنے کے ملے، یا اس طریقے سے درس حدیث میں بیٹھے یا کسی مستند عالم کی کتاب پڑھیں۔ اور آج کل چلتا پھرتا مدرسہ ہے، تبلیغ ہے، اس میں نکل جائیں 40 دن 4 مہینے کے لیے تو نماز پڑھنا آ جائے گا، روزے کے کچھ مسائل آ جائیں گے، کچھ باتیں ایمان کی تازگی حاصل ہو جائے گی۔ یہ تمام چیزیں ہیں آج بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی بخاری میں، انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آئے گا، خالی ٹی وی پر بیٹھنے سے نہیں آئے گا۔ فرماتے ہیں ان سے علم آئے گا تمہیں، ورنہ پھر مفتی گوگل نہیں بن سکتا آدمی، جو بھی چاہے اسے پوچھ لیا۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ اور اس طریقے سے آج تو کتنی ویب سائٹ ہمیں پتہ ہی نہیں کون سی صحیح کون سی غلط ہے۔ شام نے شو تو کیا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول، لیکن اندر میں کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے بہت سارے ایسے مسائل ہمارے سامنے۔ اس لیے علم سینہ بسینہ آتا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے لیا اور سامنے بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کو دیا، انہوں نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعی کو دیا، ایسے ہوتے ہوتے آئے۔ اگر ایسا ہی آ جاتا علم تو ہمارے علماء کیا کم دماغ والے تھے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو 10 لاکھ حدیثیں منہ پر، یعنی 1 ملین حدیث منہ پر تھی، 10 لاکھ حدیث، اتنا بڑا ذہین آدمی تھا، لیکن علم کیسے سیکھ رہا ہے؟ استاد کو تلاش کیا، لیکن غریب اتنا ہے، پیسے نہیں، پیسے نہیں، تو پھر صبح میں دوپہر تک علم سیکھتے تھے، اور شام میں اس زمانے میں اونٹ کا اسٹیشن ہوتا تھا کہ اونٹ پر لوگ آتے پھر جاتے، سامان چڑھاتے اتارتے، جیسے آج بس اسٹیشن ہوتا ہے، ٹیکسی رینڈ ہوتا ہے، اس طرح اونٹ کا وہ رینڈ ہوتا تھا۔ وہاں پر لوگ باہر سے آتے، سامان کو نیچے اتارتے اور کوئی اوپر رکھتا، جیسے کولی لوگ ہوتے تھے۔ فرمایا میں وہاں پر کھڑے کھڑے کسی کا سامان اتارتا تھا اور کسی کا سامان چراتا تھا، اور جو پیسے مجھے مل جاتے تھے اس سے میں کھانا خرید کر کے علم حاصل کرتا تھا۔ اس طرح علم حاصل کیا۔ اتنا کس کو پتا تھا کہ یہ بچہ آگے چل کر احمد بن حنبل بننے والا ہے، حنبلی مسلک کا امام بننے والا ہے، کہ جنہوں نے 100 مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ فتاوی شامی میں لکھا ہوا ہے، علامہ ابن عابدین نے، حنفیہ کی سب سے بڑی کتاب شامی ہے، اس میں لکھا ہے دو ایسے آدمی گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کو 100 مرتبہ خواب میں دیکھا۔ وہ کون ہیں؟ امام العظم امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کی کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی کہ جس رات میں مسئلہ نہیں آتا تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ کر پھر امت کو بتاتے تھے. علم حاصل کرنے کے لیے بڑی محنتیں کی ہے. ہمارے ابن جوزی رحمہ اللہ, علامہ ابن جوزی ممبر پر بیٹھے, کتنی عمر, 3 سال کے تھے تو والد کا تو انتقال ہو گیا تھا, ماں نے ان کو پڑھایا, ہو کہاں کہاں علم حاصل کیا. جب فرمایا دل نے کتاب لکھی ہے 2000 volumes, اور ان کے درس میں 1,00,000 آدمی علماء حدیث کو سننے کے لیے بیٹھے تھے, 20,000 کافر نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے. وہ کون تھے؟ فرمایا اتنی کتابیں, 250 کتابیں لکھی. جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے وصیت کی تھی کہ جو اس زمانے میں تو یہ پین نہیں ہوتی تھی, وہ لکڑی کی پین, تو اس کو وہ تراشتے تھے, چھیلتے تھے, شاپ کرتے تھے, تو اس کو چھاپ ساپ کر جتنے بھی وہ ووڈن نکلتا ہے لکڑا ہے تو اس کو جمع کیا. فرمایا اتنا زیادہ تھا, فرمایا اس سے میرے غسل مرنے کے بعد غسل کے پانی کو اسی سے گرم کیا جائے. اس سے ان کے غسل کے پانی جلایا نا تو اس سے وہ غسل کا پانی گرم ہوا, اس سے حضرت کو نہلایا پھر بھی بچ گیا. اندازہ لگاؤ کتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, کتنا کام کیا انہوں نے. میں آپ کو بتاؤں امام شافعی رحمہ اللہ کا, یہ ہمارے امام جو آج ہمارے سامنے, علم ایسے نہیں آیا بھائی, بیٹھ گئے انٹرنیٹ کے سامنے علم حاصل کرنے کے لیے. علم سینہ بسینہ ہوتا ہے, سیکھنے کے لیے ہمارے اکابرین نے کتنی محنت کی ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ حج کے لیے جب مکہ میں تھے, وہیں مینا میں ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا, تو اس بوڑھے آدمی نے پوچھا یا شباب تعال ہے نا, اے جوان ادھر آؤ. بھی جوان تھے, بالکل جوان تھے, ادھر آؤ. سامنے آئے, بٹھایا ان کو, تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے اس بوڑھے نے اپنے بیگ میں سے کچھ سوکھی روٹی وغیرہ نکالا حج کے دن میں اور مجھے بھی کھلایا, کہا کھاؤ. پھر میں نے بات بات میں اس بوڑھے سے پوچھا آپ کدھر سے آ رہے ہو, کہا ہمارا قافلہ مدینہ منورہ سے آ رہا ہے. فرمایا آپ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو پہچانتے ہو؟ ہاں وہ تو ہمارے مدینہ کے امام مالک بہت بڑے امام ہیں. فرمایا آپ کو جانا ہے وہاں؟ فرمایا جانا تو ہے لیکن میرے پاس سواری کے پیسے نہیں ہیں, میں کیسے مدینہ جاؤں؟ فرمایا کوئی حرج نہیں, ہمارا قافلہ آیا اس میں سے 1 آدمی کا انتقال ہو گیا ہے, اس کا اونٹ خالی ہے, بیٹھ جانا. انتظام بھی اللہ کر رہا ہے علم سیکھنے کے لیے, بیٹھ جانا. حضرت فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے, اس بوڑھے آدمی نے کھانا کھلایا. جب سفر جب حج پورا ہوا, مدینہ منورہ کی طرف سفر شروع ہے, تو اونٹنی پر مجھے بٹھایا. میرا تو وضو ہی تھا, وضو کے ساتھ میں نے سفر شروع کیا. پھر راستے میں اترتے تھے, 16 دن لگے, 16 days ٹو ریچ ٹو مدینہ منورہ. فرمایا ختم, ہم تو مکہ سے مدینہ جاتے ہیں اور بات کرتے ہی جاتے ہیں, کبھی درود شریف بھی نہیں پڑھتے. فرمایا 16 قرآن کو میں نے ختم کیا. جب مدینہ منورہ پہنچا تو میں نے وضو تھا, یعنی اگلے منزل پر وضو کر کے پھر نکلا تھا. اب جب مدینہ منورہ میں نے ان کی اونٹنی ان کو واپس کر دی اور سیدھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا, وہاں پر ظہر کی نماز ختم ہو چکی تھی. میں نے نماز پڑھ لی, میں نے دیکھا ایک لمبا آدمی, میں نے ان کو خواب میں دیکھا اس لیے میں کہہ رہا ہوں, وہ تو انہوں نے بھی بیان کیا. امام, میں نے بھی خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا ہے. ہمارے مفتی فاروق صاحب میرٹھی رحمہ اللہ ان کے سرانے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان کے حجرے میں داخل ہوا. وہ لمبے آدمی ماشاء اللہ سانولے قسم کے, اور مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں ان کو پہچانتے ہو؟ کہاں نام انا عارف ہوں, میں ان کو پہچانتا ہوں. تو میں نے یہاں سے فون لگایا مفتی صاحب کو, میں نے تلاش کیا, کہاں؟ وہ تو مدینہ منورہ میں تھے عمرہ میں. تو حضرت نے فرمایا میں ابھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جنت البقیع انہی کی قبر کے پاس کھڑا ہوں. فرماتے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جیسے داخل ہوا تو امامہ پہن کر ایک آدمی بس سامنے بیٹھے مسند پر, اور ہزاروں طلبہ سامنے بیٹھ گئے حدیث کو سیکھنے کے لیے. املا کروا رہے تھے, یعنی لکھوا رہے تھے حدیث کو کیسے. اب وہ لکھ رہے ہیں, میں نے سوچا کہ میرے پاس تو ایک مسافر آدمی ہوں, غریب ہوں, نہ پین ہے نہ کاغذ ہے. میں بھی چاہتا تھا کہ ان طلبہ کے ساتھ میں بھی مشابہت اختیار کرتا, लेकिन क्या करे, कुछ भी नहीं, बैठा हुआ था, मेरे सामने एक टिनका था, लकड़ी का टिनका, मैंने उसको उठाया और इस तरह ठोक से लगाया और अपने हथेली में लिखने लगा। वो जो हदीस बयान करते मैं लिखता था, जो हदीस बयान करते मैं लिखता था, जो हदीस बयान करते। जोहर से असर तक मैं इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ने 123 हदीसें लिखवाई, 132 हदीस लिखवाई। अब जब असर की तैयारी हुई तो सारे तलबा ने कहा वुजू करके आते हैं, पेशाब पाखाने से फारिग होकर वापस। तो मैं वहीं बैठा रहा, मेरा तो वुजू ही था, बैठा रहा। तो इमाम साहब ने मुझे करीब बुलाया, आओ इधर, कहाँ से आए हो? कहा मक्का मुकर्रमा से आया। क्या नाम है? नाम बयान फरमाया। फरमाया क्या कर रहे हो? मैं हदीस लिख रहा था। कहा तुम तो कुछ टिनके से हठली पर लिख रहे थे, ये आपको अदब नहीं है हदीस का, क्या कर रहे हैं, ठूक लगा रहे हैं, लिख रहे हैं? फरमा मेरे पास में गरीब आदमी, मुसाफिर हूँ, दूर से आया हूँ, पैसे भी नहीं, कागज़ भी नहीं, पेन भी नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह तो हदीस लिखते थे पहले ज़माने में हड्डियों पर, वो निकलते थे जंगल में हड्डियों को, ये ऊँट की हड्डियाँ तलाश करते थे, फिर उस पर हदीस को लिख कर अपने घर में किताब की शक्ल में ढेर लगाया हुआ था। इतने गरीब थे, इस तरह हदीस जमा की रही। इल्म का इन्हिताब देखो, कोई नहीं पूछता कि मेरे अंदर, मैं नमाज में फुला फर्ज छूट गया तो इस फर्ज पर मेरा क्या होगा, वाजिब छूटा क्या होगा, फुला इतनी जकात दी इतनी नहीं दी क्या होगा, फुला को देना कैसा है, फुला को, कभी कोई मसाइल नहीं पूछता। यहां इमाम शाफी रहिमहुल्लाह हदीस और मसाइल को जमा करके एक घर में ढेर लगाए हैं। इमाम शाफी फरमाते हैं कि अच्छा, फरमाया मैं तो सिर्फ मुशाबियत इख्तियार कर रहा था उंगली से उनको देखे देखे, यहां नहीं लिख रहा था, मैं अपने दिल में लिख रहा था। क्या फरमाया? अपने दिल में लिख रहा था। फरमाया अच्छा, दिल में लिख रहा था, चलो सुनाओ। आज जो मैंने जितनी हदीस सुनाई, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का हाफिजा देखो देखो, फरमाया मैंने सनद और मतन के साथ 132 हदीसें इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को लफ्ज बलफ्ज सुना दी है। तअज्जुब में पड़ गए, इस तरह इल्म सीखा और बहुत करीब हो गए इमाम। लेकिन इल्म सीखने के लिए कहां गए, अंदाजा तो कीजिए। इमाम जरीर तबरी अल्लाह अकबर, इतने बड़े इमाम है, फरमाया 30 साल में इल्म सीखने के लिए गया। मेरे पास पैसे नहीं कि मैं किसी मकान खरीद कर उसमें रहूं, इल्म सीख कर मस्जिद में सो जाता था, ठंडी में गर्मी में, ठंडी में चटाई को अपने ऊपर लपेट लेता था, और उसमें मैंने 30 साल अपनी जिंदगी गुजारी और इल्म हासिल किया है। इब्न कय्यिम कौन है? इमाम इब्न तैमिया के शागिर्द है। इमाम तैमिया, इब्न तैमिया को जमाने के बादशाह ने कहां डाल दिया, जेल में डाल दिया, 3 दिन हो गए। इब्न कय्यिम वाज अ वेरी वेरी यंग, सुभान अल्लाह, बहुत फे और हैंडसम थे, आए बादशाह के सामने रोते हुए, आंसू निकल रहे हैं। बाहर जितने खड़े थे बादशाह के सामने दरबारी, उन्होंने कहा ये नौजवान तो बहुत खूबसूरत है और दाढ़ी भी माशाल्लाह बहुत नेक लगता है, लेकिन रोटा क्यों है? कहा मुझे बादशाह से काम है, अंदर जाने दो। बादशाह ने कहा उसको आने दो। बादशाह के सामने जब ये गए हैं इब्न कय्यिम, जिनका हम बार बार नाम सुनते हैं, इब्न तैमिया के शागिर, कहा मुझे भी जेल में डाल दो। हाँ, तुम जेल में जाना क्यों, कोई गलती की? फरमा मेरी कोई गलती नहीं है, 3 दिन से तुमने मेरे उस्ताद को जेल में डाला है, मेरा सबक नागा हो रहा है, मेरा सबक जा रहा है, मैं जेल की तकलीफ को बर्दाश्त करूंगा लेकिन इल्म नहीं छोड़ सकता, मुझे अपने उस्ताद से इल्म हासिल करना है। इस तरह कर इल्म हासिल किया। इस तरह इमाम मोहम्मद, जो हमारे इमाम अबू हनीफा के शागिर्द है, एक शहर में दर्स देते थे, एक शहर में आसान कर, और यहां अल्लाह का बयान सुनाया जा रहा है, कुछ भी नहीं। अल्लाह का बयान कुरान है, जिसकी एक एक बात में अल्लाह कितनी नसीहतें बयान फरमा रहे हैं, कितनी बातें, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कुरान के लिए तफसीर के लिए खुद अल्लाह ने अपने नबी को भेजा है कि उनकी पूरी जिंदगी कुरान की तफसीर बनी हुई है। कितनी हदीसें कुरान की तफसीर में उन्होंने बयान फरमाई। इमाम मोहम्मद जैसे यहां दर्स दिया, दूसरे गांव वाले हमारे गांव में भी दर्स दीजिए। फरमाया वक्त किधर है? कहा हम, मैं चलता जाऊंगा आऊंगा तो दिन पूरा हो जाएगा। फरमाया हम आपके लिए सवारी का इंतजाम कर देते हैं। इस शहर में درس دیتے تھے، پھر سواری پر بیٹھ کر، اونٹ پر بیٹھ کر دوسرے شہر میں جاتے تھے. کیوں بھائی؟ علم سیکھنا ہے. وہاں اتنے میں ایک آدمی آیا کہ حضرت مجھے بھی آپ سے ایک کتاب پڑھنی ہے. کہا بھائی میں تو یہاں پڑھاتا ہوں وہاں پڑھاتا ہوں، ٹائم نہیں ملتا. کہا کوئی حرج نہیں، ایک کام کیجئے، جب آپ اس شہر میں درس پورا کر دیں اونٹنی پر بیٹھے، کیونکہ درس میں تو جنرل درس ہوتا ہے، ان کو تو کتاب پڑھنی ہے. اور امام تو اپنے زمانے کے امام محمد، کتنے بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد، امام ابو یوسف اور امام محمد ہیں، بہت شمار شاگرد ہیں، لیکن یہ دو نمبر ون پر آتے ہیں. امام محمد فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے یوں کہا کہ آپ اونٹنی پر بیٹھ جائیں. وہ شاگرد بھی کیسا شاگرد ہوگا، علم حاصل کرنے کا شوق تو دیکھو، بیٹھیں گے، یہاں سے دوسرے شہر آپ کی اونٹنی دوڑے گی، آپ جائیے، میں پیچھے دوڑتا رہوں گا، آپ علم اور حدیث کو بیان کیجئے، میں سیکھتا رہوں گا، میں پیچھے دوڑوں گا، آپ چلیے، میں پیچھے روزانہ اس طرح اس شہر سے اس شہر، اس شہر سے اس شہر تک دوڑتے دوڑتے علم حاصل کیا ہوا ہے. بقی ابن مخلط اندلسی، چلو اب بات سے بات آ رہی ہے، کیسے کیسے لوگ تھے، ہم تو اس سے بالکل ہی پتہ ہی نہیں ہمارے سامنے یہ علم کیسے پہنچا ہے. امام بخاری کیسے بنے، مسلم کیسے بنے، نسائی، ان کی تاریخ آپ پڑھیں، چار چار ہزار تو ان کے استاد ہوتے تھے. احترام استادوں کا کہ پوری زندگی اس طریقے سے بیٹھے ہیں، سوئے نہیں، ادھر بھی استاد رہتے ادھر بھی رہتے ادھر بھی رہتے ادھر بھی اپنے استادوں کے سامنے کبھی اپنے پیر کو نہیں پھیلایا، سوتے سوتے بیٹھے بیٹھے نیند نکالتے تھے، اپنا وقت جب نیند نکالنے کا ہوتا تھا، تاکہ استاد کا احترام بھی ہو. حضرت علی فرماتے ہیں اگر میں کسی سے ایک الف سیکھ لوں، ایک الف سیکھ لوں، تو چاہے مجھے وہ اپنا غلام بنا لے یا تو بازار میں مجھے بیچ دے، وہ میرے استاد ہے. میرے بعد کتنا بڑا محدث بنا بعد میں، اللہ اکبر، اتنا بڑا محدث، کئی ہزار حدیثیں ان کو یاد تھی، کئی ہزار. فرمایا میں نے انڈلس سے سفر شروع کیا، میں نے سنا تھا کہ امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام ہیں، وہاں تو یحییٰ بن معین بھی ہے، ہشام بن عمر بھی ہے، بڑے بڑے، لیکن امام احمد بن حنبل ٹاپ ہے وہاں پر بغداد میں. تو میں نے سفر شروع کیا، کشتی میں سفر کرتے کرتے راستے میں کئی مہینے لگ گئے، اور راستے میں بیمار بھی ہو گیا اور پیٹ میں درد، الٹیاں وغیرہ شروع ہو گئی، لیکن کرتے 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 میں بغداد پہنچا، بہت تھکا. وہاں سے پھر چل کر جانا تھا مجھے بغداد تک، چلتے ہوئے بھی سفر، ایک جگہ راستے میں درخت آیا، میں بہت تھکا، واز سو ٹائرڈ، آئی جسٹ سلیپ انڈر دا شیڈ آف دا ٹری، سو گیا. اٹھا تو ایک آدمی آ رہا تھا، اس سے میں نے سلام کیا، میں نے پوچھا امام احمد بن حنبل یہاں پر رہتے ہیں؟ فرمایا ہاں. کیا کام ہے؟ کہا مجھے علم سیکھنا ہے، میں بہت دور سے آیا ہوں علم سیکھنے کے لیے، بہت دور سے آیا ہوں. فرمایا نہیں سیکھ سکو گے. کہا کیا ہوا؟ کہا زمانے کے بادشاہ نے ان کو ابھی نظر قید کر دیا ہے، نہ وہ مسجد جا سکتے ہیں، نہ درس دے سکتے ہیں، نہ کسی سے بات چیت کر سکتے ہیں، اب پریشان ہیں، کیا کروں. چلو پھر بھی کسی طرح وہ گاؤں میں پہنچے جہاں امام صاحب رہتے تھے، پہنچے، ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا اور اپنا سامان رکھا. پھر کسی سے پوچھا یہاں کہیں بڑی مسجد ہوگی یا کہیں جگہ ہوگی جہاں کوئی نہ کوئی تو درس دیتا ہوگا. فرمایا ہاں، فلاں جگہ میں یحییٰ ابن معین، جو امام الحدیث و زرع و تعدیل ہے، جو حدیث میں ضعیف، موضوع، صحیح، یہ اس بڑے امام تھے، وہ درس دے رہے تھے. وہاں پہنچے، ان کی مجلس میں بیٹھ گئے. مجلس کے بعد لوگوں نے سوال شروع کیے، ایک سوال، دو سوال، یہ بھی کھڑے ہو گئے. فرمایا ہشام بن عمر کیسے ہیں؟ فرمایا وہ تو بہت اچھے امام ہیں، بہت بڑے ہیں. اس کے بعد پھر دوسرا سوال پوچھنا، تو لوگوں نے کہا تو کہیں سے آیا ہوا ہے، ہمیں سوال کا موقع، ہمیں پوچھنا ہے. تو کہا مجھے پوچھنے تو بہت دور سے آیا ہوں. دوسرا سوال پوچھنے کا موقع دیا، کہا امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا وہ تو امام المسلمین ہے، ہمارے یہاں مسلمانوں کے امام ہیں سب کے. بس یہ دل میرے دل میں، یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی. اب مجھے ان کو تلاش کرنا تھا، لیکن ان کے گھر راستے میں ایک آدمی ملا. میں نے کہا بھائی امام صاحب کا مکان معلوم ہے تمہیں؟ فرمایا ہاں، لیکن ہم جا نہیں سکتے، پولیس دیکھے گی، تمہیں بھی مارے گی، مجھے بھی جیل میں ڈال دیں گے. دیکھو انٹو پوٹس ان جیل، دیکھو انٹو پوٹس ان پریزن، سو آئی کانٹ ٹیک یو بائی دا ہاؤس آف امام احمد بن حنبل. कहा भाई देखो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, आप ऐसा करेंगे उस गली से गुजर जाएंगे, आप जब उनका मकान आ जाए राइट लेफ्ट डाल दें और द लेफ्ट साइड, फिर मैं अपना मामला निमट लूंगा। कहा ठीक है। ही स्टार्टेड फॉलोइंग हिम, चले 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 चले, बस एक पत्थर उठाया उस आदमी ने, रहबर ने, और लेफ्ट साइड पर डाल दिया और चलते रहे। ये भी चलता रहा, देख लिया मकान कहाँ है। अब नेक्स्ट डे उसने सोचा, पूरी रात नींद नहीं आई, मैं इल्म कैसे हासिल करूं इमाम साहब से, वो तो घर के अंदर है, बाहर निकल नहीं सकते। उन्होंने फिर क्या किया, एक लुंगी थी उसके अंदर में एक बर्तन रखा और अपने आप को जैसे क्रिपल आदमी है ना, मांगने वाला फकीर बनाया। और ऐसा करके उस जमाने में मांगते थे तो यूं कि अजरकुम अल्लाह, अल्लाह तुम्हें सवाब दे, कुछ दे दो। फरमाया पूरे शहर में मांगते 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 सुबह से लोग मुझे घूर कर देखते थे, क्या उम्र थी उनकी पता है और कब का वाकया ये, 201 हिजरी में उनकी पैदाइश है एंड 276 में उनकी वफात है, बकीब ने मुखलत की 75 ईयर्स की उनकी उम्र है। ये कब का वाकया, जब वो 21 ईयर्स ओल्ड थे और ये भीख मांग रहे हैं बगदाद में। 21 साल का हमारे नौजवान को मसाइल का भी पता नहीं होता है। और ये देखो हदीस कैसे सीख रहे हैं, मसाइल कैसे सीख रहे हैं। फरमाया मैंने भीख मांगना शुरू किया घर घर, कोई देता कोई गाली देता कोई क्या करता, लेकिन मुझे तो मकसद मांगना नहीं था, मुझे तो पहुंचना था इस तरह किसके मकान पर, इमाम अहमद बिन हम्बल के मकान पर। पहुंचा पहुंचा दोपहर की गर्मी थी और लोग कैलुला के लिए अरब में सो जाते हैं ना, मैं पहुंचा, मैंने जोर से दरवाजा खिटखिटाया, इमाम अबू हनीफ इमाम अहमद बिन हम्बल दरवाजे के सामने आए। फरमाया क्या चाहिए, क्यों आए हो। कहा अजरुकुम अल्लाह। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने एक दिरहम निकाला उसको देने के लिए। फरमाया मैं दिरहम की भीख मांगने के लिए नहीं आया, नबी की सुन्नतों और हदीस की भीख मांगने के लिए आया, दिरहम लेने नहीं आया मैं। कहा क्या बात कर, नहीं हो सकता, तुझे पुलिस देख लेंगे तो मुझे भी मारेंगे, तुझे भी मारेंगे। फरमाया हजरत मुझे पता है, अभी कोई नहीं, मैं बात कर लेता हूँ कि इस तरीके से रोज़ाना मैं भीख मांगूंगा, रोज़ाना जब भी तुम्हारे घर आऊँगा अगर कोई नहीं है तो दो तीन हदीस मुझे जल्दी जल्दी सिखा दीजिए, और अगर कोई है तो एक दिरहम डाल दीजिए, मैं वापस कर दूंगा आपको। कितने दिन तक भीख मांगी पता है तुम्हें, एक साल तक भीख मांगी है, एक साल तक भीख मांगी है हदीस को सीखने के लिए। पूरे शहर में रोजाना हदीस को सीखने के लिए जब वहां पहुंचते थे, कभी मिलती कभी नहीं मिलती, रोते थे। लेकिन जब दूसरा बादशाह आया दूसरे साल में, उसका इंतकाल हुआ तो उसने इमाम अहमद बिन हम्बल का तो मानने वाला था, का दर्श दे सकते हैं आप, मस्जिद में आ गए तो सारे तलबा हजारों की तादाद में बैठे हैं। इमाम साहब तो मैं जाने नहीं देता था, इमाम साहब ने मुझे दूर से देखा, इमाम अहमद फरमा इनको आने दो, सबसे ज्यादा सही इल्म सीखने वाला ये तालिब इल्म है। भीख के तरीके पर हदीस को सीखी है कोई दुनिया में इस तरह। आज तो कहां कहां दर्स होते हैं हदीस के कुरान के, इसलिए हमारे दिल में वैल्यू नहीं है इस्लाम का और नबी की बातों का। जबकि अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं रज़ी अल्लाह, हमारे हज़रत शेख हकीम अख्तर साहब रहिमहुल्लाह, उनकी अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, फरमाया करते थे अपनी मजलिस में हर रोज, फरमाया करते थे अजीब बात, फरमाते थे एक हदीस सीखोगे तो 100 रकात नफल का सवाब मिलेगा, और एक मसला सीखोगे तो 1000 नफल नमाज का सवाब मिलेगा। यहां यही बात है, फरमा रहे लिए तफक कहो फिद्दीन, ऐसा इल्म नहीं, ये तो इन लोगों का काम है मोटा मोटा इल्म सीखना, लेकिन बाज ऐसे होने चाहिए जो अपने तलब अपने अपने बच्चों को जो जवान जहीन है उनको मदरसे में भेजें और उस पर पैसे स्पेंड करें, ताकि कल उठकर ये बहुत बड़ा इमाम बने, मुफ्ती बने, कारी बने, लोगों को दीन की दावत देने वाला बने, कि उसके जरिए से हजारों को इल्म का फायदा पहुंचे। ऐसे अपने औलाद को मदरसे में दाखिल करे इस नीयत के साथ कि ये बच्चे बड़े होकर हमारे लिए भी इसाले सवाब बन जाएंगे, सदकतुल जारिया बन जाएंगे और उम्मत के लिए भी रहनुमाई का जरिया बन जाएंगे। कैसा इल्म, जो आजकल जरूरत होती है डीप वाला इल्म, छोटे छोटे मसाइल है बहुत सौ को पता नहीं होते, ऐसे इल्म जो इफ्ता में बैठ कर सीखे जाते हैं। कितने 10 साल निकाले हमने उस्तादों के सामने और कैसी कैसी बातें सीखी, اس کے لیے محنت کی شرط ہو ضروری, محنت ضروری ہے. فرمایا لیے تفقہو فی الدین, اب کون سا دین ہے؟ یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, جس کو اللہ پسند کرتا ہے اس کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے چون لیتا ہے. تو جو بھی طالب علم ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, ہی مس انڈرسٹینڈ ہی از اے چوزن آف اللہ تبارک و تعالیٰ فور دا نالج آف دا دین. اسی لیے حدیث میں بڑے اس کے بڑے فضائل ہے, بڑے فضائل میں بہت دیپ میں ایک دو حدیث سنا دوں. فرمایا من سلک طریقاً لیطلب العلم, فرمایا جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے, علم سیکھنے کے لیے چلتا ہے کہ میں مسائل فقہ سیکھ لوں, مسائل نماز, مسائل جتنے بھی ہیں یہ سیکھ کر کے پھر میں آؤں, یہ سیکھنے کے لیے جاتا ہے. فرمایا الا وضعت له الملائکۃ اجنحتہا, فرشتے اپنے پر کو اس کے لیے پیر کے نیچے بچھا دیتے ہیں. کیوں بچھا دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں رزل لما یسنو, اس لیے کہ فرشتے بڑے خوش ہوتے ہیں اس بندے سے, لما یسنو, جو علم سیکھنے کا کام کرتا ہے. فرشتے بڑے خوش ہیں, اس لیے حدیث میں آتا ہے من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ, جو علم کو طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے جنت اس کو تلاش کرتی ہے, جنت از لوکنگ فار ہم. ہاں, اس لیے تفقہ فی الدین کی تعریف کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں فقہ کی تعریف, فقہ کس کو کہتے ہیں؟ فقہ سیکھنا, مسائل سیکھنا کس کو کہتے ہیں؟ فرم معرفت النفس ما لہا وما علیہا, نفس کو پہچاننا, کون سی چیز حلال ہے, کون سی حرام ہے, کون سی چیز اللہ راضی کرنے والی ہے, کون سی چیز اللہ کو ناراض کرنے والی ہے. اس لیے ہمارے مولانا حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب ایک مرتبہ بیان میں فرمایا, جب میں ہندوستان میں تھا, بڑی عجیب بات فرمایا کہ تمہیں پتا ہے بخاری کس کو کہتے ہیں, مسلم کس کو کہتے ہیں, ترمذی تم سیکھنے کے لیے آئے ہیں تمہیں پتا ہے کس کو کہتے ہیں؟ حضرت جی نے فرمایا, طلبہ نے فرمایا پتا نہیں. فرمایا تمہیں پتا ہے میں بتاؤں؟ فرمایا بخاری مسلم ترمذی نسائی اور ساری حدیث کی کتاب کا مطلب اللہ دل میں آ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سل کے بالوں سے لے کر پیر تک تمہاری زندگی میں آ جائیں, یہ بخاری اور مسلم ترمذی کا مقصد ہے. حدیث پڑھیں اور اس پر عمل نہ ہو تو فرمایا تم نے علم نہیں سیکھا, تم نے بخاری نہیں پڑھی, تم نے مسلم نہیں پڑھی, تم نے علم حاصل نہیں کیا. اس لیے فرمایا یاد رکھو, ترمذی شریف کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق جس کے اندر میں یہ کبھی بھی یہ دو چیزیں نہیں ہو سکتی ہے, حسن خلق, منافق میں کبھی بھی اچھے اخلاق نہیں ہو سکتے, اور تفقہ فی الدین نہیں ہو سکتا, اللہ اس کو علم دین کی سمجھ دیتا ہی نہیں ہے. یہ بات جو بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں, لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ, اتنا علم دین حاصل کریں, وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ, جب یہ لوگ واپس آ جائیں اللہ کے راستے سے تو ان کو مسائل بتائیں, ان کو فضائل بتائیں, ان کو ساری باتیں بتائیں, ایٹیوں میں کام کرنے والوں کو بتائیں, جاب کرنے والوں کو بتائیں, لوگوں کو بتائیں. ان کے لیے ایسے علماء کی ضرورت ہوتی ہے جو ڈیپ والا علم سیکھیں. اذا رجعوا الیہم, جب یہ لوگ آئے مسجدوں میں یا مدرسوں میں یا اپنی کوئی جگہ میں, تو ان کو علم دین سکھائیں تاکہ یہ لوگ بھی اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائے. یہ بات پوری بیان فرمائی. اس لیے یاد رکھو, آخری میری جو نصیحت ہے کہ ہمیں اتنا علم تو سیکھنا فرض ہے, چاہے اللہ کے راستے میں نکل کر, چاہے کسی عالم کے پاس بیٹھ کر, یا کسی مستند عالم, بقول ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی, کتاب پڑھنے سے پہلے کتاب کے مصنف کو دیکھو, آتھر کو دیکھو, ورنہ اس کے اخلاق اچھے برے تمہارے اندر آئیں گے. کیا بات ہے! لکھنے والا جتنا متقی ہوگا, اس کی کتاب پڑھو گے, اتنا ہی تقویٰ تمہاری زندگی میں بھی آئے گا. پڑھنے سے پہلے لکھنے والے کو دیکھو کون ہے اس کا لکھنے والا، تاکہ تمہارے اندر، اس لیے کہ باتیں اب منتقل ہو رہی ہے، تو باتوں کے ساتھ اخلاق بھی منتقل ہوتا ہے، اوصاف بھی منتقل ہوتے ہیں، اور اس کے اندر میں علم ہے وہ بھی منتقل ہوتا ہے. اس لیے مستند عالم کی کوئی مسائل کی کتاب ہماری جو اکابر کی بڑی اچھی کتاب آسان زبان میں موجود ہے. آج کل تو تسہیل الفقہ جو ہے یہ انگلش ہوا ہے، اصل کتاب کا تعلیم الحق ہے، تعلیم الاسلام ہے، بہشت زیور ہے، وہیں سے مسائل کو لے کر تسہیل الفقہ ہے، تسہیل الحدیث ہے، تسہیل الادب ہے، یہ ساری تسہیل الاخلاق ہے، یہ ساری کتابیں اب تو ساؤتھ افریقہ سے چھپ کر یہاں ہمارے مکاتب میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے کہ یہ پارٹ نمبر ون ہے، پارٹ نمبر ٹو، شروع ہوتا ہے ایمانیات سے، عقائد سے، اور پھر ایمانیات ہے، پھر دوسری میں نماز کا ہے، تیسری میں روزے کا ہے، اس طریقے سے بہت آسان آسان میں کیا آپ اپنی نماز کو اچھی طرح پڑھ سکے، آپ اپنے بزنس کو اچھی طرح کر سکے. جو موٹے مسائل ہیں یہ تو مکتب کے بچے پڑھتے ہیں، اگر جنہوں نے نہیں سیکھا ہے ان کو یہ کتابیں پڑھنی چاہیے. اردو میں بھی موجود ہے اور انگلش میں بھی موجود ہے. اللہ پاک ہم سب کو علم سیکھنا جو فرض ہے، کون سا علم؟ جس سے انسان اپنی عبادت والی اور اپنی دنیا حقوق العباد والی اور حقوق اللہ والی زندگی آسانی سے گزار سکے. اس علم کو سیکھنا جس طرح نماز روزے فرض ہے، سب کے لیے اتنا سیکھنا تو فرض ہے، باقی رہا دیپ والا علم، اس کے لیے تو ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے جو مدرسوں میں داخل ہو اور علم سیکھیں، پھر بعد میں لوگوں سکھائیں. سکھانے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم تسليما. يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما، رحم فرما، کرم فرما. یا اللہ، یا اللہ، ہمارے پاس تو اخلاص کا سجدہ بھی نہیں ہے. اے اللہ تو معاف فرما دے، تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تو جتنا بڑا اتنا تیرا کلام بھی بڑا ہے. اے اللہ تو نے پڑھ کر جبرائیل کو سنایا، جبرائیل نے پڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، پڑھتے پڑھتے یہ قرآن آج ہمارے سامنے موجود ہے. جیسے تو نے پڑھا ویسا لفظ بلفظ موجود ہے. اللہ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، تو جتنا بڑا اتنا تیرا کلام بھی بڑا ہے. اس قرآن کی محبت میں یہ چھوٹے موٹے سب، یا اللہ، جوان بوڑھے سب بیٹھے ہیں سننے کے لیے تیرے کلام کو. اس کلام کی برکت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، سارے گناہوں کو معاف فرما دے، سارے گناہوں کو معاف فرما. اس کلام کی برکت سے اے اللہ، اور جس پر نازل ہوا وہ سبھی کی برکت سے، ہمارے والدین کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، اور یہاں بیٹھنے والے سب کی، اور ویب سائٹ کے ذریعے جہاں جہاں آواز پہنچتی ہے، گھروں پر سننے والے اور سننے والیاں، اور ساری دنیا کے، اے اللہ، مسلمان، مومنین، مومنات سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ، زندوں کی بھی مغفرت فرما، مردوں کی بھی مغفرت فرما، زندوں کی بھی مغفرت فرما، مردوں کی بھی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما، ہمارے شیوخ کی مغفرت فرما جن سے ہم نے علم سیکھا ہے. اے اللہ، بڑی محنت سے ہمیں پڑھایا ہے. الہ العالمین، چھوٹی چھوٹی معمولی تنخواہوں میں گھنٹے گھنٹے ایک جگہ بیٹھ کر ہمیں علم سکھایا ہے. اے اللہ، ان کی بال بال مغفرت فرما، دنیا میں حیات ہو، اے اللہ ان کو عافیت نصیب فرما. دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی قبروں میں کروڑا رحمتیں اتار دے، جنت الفردوس نصیب فرما. جس علم کو سیکھنے کے لیے ہمارے والدین نے بڑی محنتیں کی ہے، مدرسے میں بھیجے ہیں، بار بار بھیجے ہیں، تاکید کر کے بھیجے ہیں، اللہ والدین دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. اے اللہ، والدین جن کے جا چکے ان کی مغفرت فرما. اے اللہ، جن کے حیات، انہیں عافیت نصیب فرما. اے اللہ، اس مجمع کو قبول فرما. اے اللہ، دین حاصل کرنے کے جتنے راستے آج بھی موجود ہے سب کو قبول فرما. اے اللہ، مستند کتابوں کے ذریعے سے حاصل کرنے والوں کو بھی قبول فرما. درس قرآن کی مجلسیں ہوتی ہے، درس حدیث مجلس اللہ جماتے ہیں، اے اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرما، ایمان اور علم کے پھیلانے کو قبول فرما. جہاں جہاں اے اللہ دین کے کام ہو رہے ہیں، جس لائن سے، مراکز سے، مدرسوں سے، مکتبوں سے، اے اللہ جہاں جہاں سے، مسجدوں سے، سب کو قبول فرما، ایمان والوں کی حفاظت فرما، ایمان والیوں کی حفاظت فرما، جو بے ایمان والے ہیں ان کے حصے میں اگر تو نے مقدر میں ایمان لکھا ہے تو انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، انہیں بھی جنت کے مستحق بنا دے۔ جس شہر میں ہم رہتے ہیں اے اللہ وہاں کے لوگ، اے اللہ بے ایمان والے ہیں لیکن مومنین کے بڑے قدردان ہیں، اے اللہ ان کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، مالا مال فرما، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ ہماری مساجدوں کو جس طرح مسلمانوں سے بھر دیتا ہے ان کو بھی بھر دے، ایمان کی دولت دے کر ان کو بھی جنت کا مستحق بنا دے۔ اے اللہ تیرے نبی کی امت ہے، کیسے بھی ہے تیرے نبی کی امت ہے، تیرے نبی بڑے حریص تھے کہ کوئی ایمان لے آئے، تیرے نبی کا فرمان ہے ایک کافر مسلمان بن جائے ہزار کو قتل کرنے سے بہتر ہے۔ اے اللہ ان کی ایمان کی مقدر میں ہے تو دے دے اور جنت کا مستحق بنا دے، جہنم سے بچا لے۔ اے اللہ مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہسپتالوں میں، گھروں میں، اس مجمع میں جہاں کہیں جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے تو اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔